الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بڑھے گا، اور اگر کچھ بھی نیت نہ ہوئی پھر ثواب نہیں ملے گا۔ اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ چند نیتیں میں کروا دیتا ہوں، مزید آپ بھی اپنے طور پر نیتیں کر لیجئے گا۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا تاکہ علم دین حاصل کرنے پر مدد حاصل ہو۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، اس پہ موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آئیے عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آپ بھی اگر عیسیٰ علیہ ثواب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو نیکیاں ہیں اس کا مجھے میری ملک کر دیں، یعنی یہ کہہ دیں کہ یا اللہ میرے پاس جو بھی نیکیاں ہیں میں الیاس کو دیتا ہوں، اس طرح مجھے مل جائیں گی، عیسیٰ علیہ ثواب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی نہیں جائیں گی، آپ کی بڑھ جائیں گی انشاءاللہ۔ حاضرین ناظرین جو چاہیں وہ عیسیٰ علیہ ثواب تو مجھے دے سکتے ہیں۔ یا اللہ، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل ہم سے ہوا، مدنی مذاکرہ جو ہو رہا ہے، ان سب پر ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے شان نشان نیکیاں مرحمت فرما، اجر مرحمت فرما۔ یا اللہ یہ سارا ثواب ہماری طرف سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، اعلی حضرت امام غزالی، صدر شریعت قطب مدینہ سعد اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً جو 12 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز میں تشریف لائے ہیں، या अब आए हैं और ईद यही हमारे साथ मनाएंगे, इन सबको भी इसका सवाब पहुंचे, खुसूसन उनको भी पहुंचे जो 10, 11, 12 रबीउल अव्वल शरीफ तीन रोजा मदनी काफिले में सफर करेंगे। तमाम मदनी इनामात की आमिलात व आमिलीन को भी इसका सवाब पहुंचे। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वली वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। 1436 सने हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की चौथी रात है, बजरी आए ओबी वैन मदनी मुजाकरे में माना वाला जिला शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान की शिरकत है खसूसी। इसी तरह खसूसी शिरकत खानपुर जिला रहीम यार खान पाक खुर्शीदी काबीना और हमारे शोभा जात में से आज मजलिस से हज उमरा की शिरकत है। मदनी मुजाकरे का सिलसिला है, आप सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा अर्ज करने की कोशिश करूंगा, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, इंशा अल्लाह अज़्ज़वजल शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
हजरत साहब, मेरा नाम मलिक इस्माइल बाबू है, मैं कौमी अखबार में सिटी एडिटर हूँ। रहनुमाई फरमाइएगा। एक इस्लामी भाई का सवाल है कि चंद रोज कबल मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो क्या हम रबीउल अव्वल के हवाले से घर में चरागाह कर सकते हैं या नहीं, रहनुमाई फरमाइएगा।
सोग 3 दिन का, 3 दिन के बाद इनकी अम्मी का सोग तो रहा नहीं, तो अब वो शादी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब ये कि चरागाह करने में क्या, वो चरागाह तो एक तस्वुर ही, दूसरा चरागाह तो अच्छी नीयत से कर दो, इबादत है कि हम तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की खुशी कर रहे हैं, तो इनको चरागाह तो करना चाहिए। जबकि वो 3 दिन, हाँ 3 दिन के अंदर ना करें यही मुनासिब है, 3 दिन के बाद करने में क्या हर्ज है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपके उस इस्लाम भाई की अम्मी की बेहिसाब मगफरत फरमाए, इनको सब्र अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
बापा, मीलाए नखदरैन की लाइटें दिन को भी जलती रहती हैं और इसके खत्म होते ही नीचे बाबू सलाम है जो इस वक्त बंद है, दूसरे बंद दरवाजे पर भी बाबू सलाम लिखा हुआ है और बाबू सलाम से दाखिला सुन्नत है, मगर ये दरवाजा सही के मकाम के अख्तिताम पर है, नी सुना है कि ये खारिज मस्जिद है। अब इस बंद दरवाजे की सीध में मसआ के बाद जो रास्ता मस्जिद में जा रहा है, कोई इससे गुजरा तो क्या ये कहा जाएगा कि ये बाबू सलाम से गुजरा?
जब बाबू सलाम बंद है तो अब अगर किसी और दरवाजे से गुजर गया तो वो बाबू सलाम से गुजरना नहीं कहलाएगा। जब बाबू सलाम से गुजरना जो सुन्नत है तो बाबू सलाम से ही होगा। अब कोई मस्जिद को बंद कर दे, मस्जिद में दाखिला बंद है और बाहर कोई रोड पे नमाज पढ़ ले मस्जिद के साये में बोले, तो मस्जिद का सवाब कैसे मिलेगा? ये अलग बात है, उसका दिल इतना जले कि उसको बाबू सलाम के दाखिले से ज्यादा सवाब मिल जाए, वो एक अल्लाह की रहमत पर है। लेकिन अब जबकि बाबू सलाम जिसको मुतय्यन किया गया है पहले से ही, अगरचे वो दरवाजा छोटा बड़ा वो बात की बात है, अगर यानी कि वो हिस्सा कि जो बाबू सलाम के लिए मुअय्यन किया गया उस हिस्से से किसी जाविये से भी नहीं गुजर पाया तो वो मतलब उसकी फजीलत तो नहीं पाएगा। अलबत्ता ये हर वक्त बंद नहीं होता, साहिल ने हो सकता है कि उस सूरत में देखा होगा उस वक्त जब बंद होगा, ये बहुत रश होता तो शादी बंद कर दिया जाता है, इसके अलावा शादी खुलता है।
हज के दौरान पापा खुला हुआ था वो दरवाजा, नीचे कर दिया गया है काफी, और पहले इस वक्त मौजूदा दौर में जब हम बाबू सलाम से दाखिल होते हैं तो मसआ जो नीचे की तरफ का यानी बेसमेंट में है वहां दाखिला मिलता है, फिर वहां से दाखिल होते हुए हम सीढ़ियां चढ़कर फिर हरम शरीफ में पहुंचते हैं।
पप्पू, तो उनका जो मकसद था ना वो ये था कि वो बेसमेंट में तो दाखिल हो जाते हैं वो जो बाबू सलाम जिसको मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन जो असल बाबू सलाम है वो तो मस्जिद के अंदर दाखिले के लिए ना, تو وہ اس کے لیے جس طرف سے چل کر آتے ہیں وہ باب السلام نہیں رہتا، یعنی گھوم کے وہاں جو ہے ملن اخدرین کے پاس چل کر آنا پڑتا ہے، غالباً یہ ان کا مقصود تھا.
بابا ایک دفعہ آپ کے ساتھ حاضری ہو جائے سب کی تو پھر ایک ہماری رہنمائی مکمل ہو جائے گی. بابا
لے چل مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کل حرمین میں اسلام کی پہلی درسگاہ دارالارکم کی جگہ صفا کے ساتھ ہے، یہ بیسمنٹ میں صفا کے ساتھ کا حصہ ہے، کیا یہاں پر حسن نیت سے آنے کا ثواب ملے گا کہ یہاں دارالارکم تھا؟
اگر واقعی وہ دارالارکم کی جگہ ہے، اب تو ظاہر ہے کہ تعمیرات ہو گئی ہیں، اونچی فرش بھی کئی جگہ اونچے ہوئے ہیں، تو یہ اگر وہ پوائنٹ وہی ہے دارالارکم تو ضرور ثواب ملے گا، اگر تعظیمن احترامن وہاں حاضری دے گا سعادت سمجھتے ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
My name is Muhammad Ibrahim Attari from Yuba City, California, USA. Is it proof that animals complain in the beloved court of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
سارے
پاپا جان، یہ ہمارے محمد ابراہیم اتاری بھائی عرض کر رہے ہیں، کیا جانوروں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کرنا ثابت ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں.
جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانوروں کا فریاد کرنا ثابت ہے، اس کے تو کئی مطلب یعنی کہ احادیث مبارکہ اس ضمن میں وارد ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں اونٹ نے فریاد کی تو کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قید شدہ ہرنی نے پکارا تو کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چڑیوں کی امداد فرمائی، تو اس طرح کی تو ماشاءاللہ مطلب یعنی کہ کئی روایتیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ کھڑا زور زور سے چلا رہا تھا، جب اس نے آپ کو دیکھا تو ایک دم بل بلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کن پٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا. پھر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا، آپ نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا اللہ عز و جل نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا، تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو، تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اسے تکلیف دیتے ہو. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد،
ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں یہی کر فریاد.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ادائیگ بخشش میں جو شعر ہے کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر کے اڑیاں. برائے کرم اس کی تشریح اشارہ فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. نے یہ اس حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے جس میں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے تھے اور اس کو اپنے قدم چومنے کی سعادت بخشی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے. تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شان سے جلوہ فرما ہوئے احد پر، تو گویا وہ وجد میں جھومنے لگا، ہلنے لگا، یعنی گویا زلزلہ آ گیا اس میں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبل احد کو ٹھوکر مارتے ہوئے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ پہاڑ ٹھہر جا، کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید تشریف فرمائے. تو عہد جو تھا وہ ٹھہر گیا، اس کا ہلنا جو تھا وہ بند ہو گیا. تو اس روایت یعنی اس حدیث مبارکہ سے سرکار اعلی حضرت نے وہ شعر اس کو منظوم طریقے سے گویا پیش کیا ہے، صرف ٹھوکر کے. تو یہ حدیث پاک بہت سارے مطلب کتابوں میں لکھی ہوتی ہے اور کافی محدثین نے اس کو روایت کیا، اور اس سے بڑے مدنی پھول ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ پہاڑ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جانتا پہچانتا اور مانتا تھا، محبت بھی کرتا تھا. یہ اس کی پھر اور حدیث ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور یہ وہ پہاڑ ہے، جنتی پہاڑ ہے، یہ جنت کے دروازے پر ہوگا. جبل احد، یہ مدینہ منورہ میں اب تو خیر وہ شہر میں داخل ہے، ویسے پہلے ہی شہر سے باہر تھا مدینہ پاک کے. یا ہو سکتا ہے اب بھی وہاں کی جو ترکیب ہے اس سے یہ باہر مانا جاتا ہو، تو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ جبل احد جو ہے اس نے سرکار کی مانی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک تو یہ مدنی پھول ملا ہم کو، اور دوسرا مدنی پھول یہ ملا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دی اس میں کہ تجھ پر دو شہید بھی ہیں، فاروق اعظم اور عثمان غنی کی طرف اشارہ تھا. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ یہ دونوں شہید ہوں گے، یعنی ان کو دین پر استقامت ملے گی، ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے، اور بصورت شہادت دنیا سے یہ پردہ فرمائیں گے دونوں. اتنی ساری معلومات تھی سرکار کو. اور یہ غیب کی بات ہے کہ کون ایمان لے کر جائے گا، کون لے کر نہیں جائے گا، یہ ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں بتا نہیں سکتا. لیکن میرے نبی نے، کہ نبی کے معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا، انہوں نے یہ خبر ارشاد فرما دی. یہ دونوں شہید ہیں، اور شہید وہی ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے. غیر مسلم کو شہید نہیں کہیں گے، اگر وہ چاہے ظلمن مارا گیا شہید اسے نہیں کہا جائے گا، صرف مسلمان کو کہا جائے گا الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ غیب جاننے والے اور غیب بتانے والے پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکار اعلی حضرت نے یہ شعر منظوم کیا.
ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی اتنا وقار اللہ اکبر تیری رکھتی ہے، اتنا وقار اللہ اکبر تیری اللہ 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 اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، 14 نومبر آج سے تقریباً 21 دن پہلے میں حرم کعبہ میں حاضر تھا، اور دوپہر 3 بجے کا وقت تھا کہ اچانک تیز آندھی شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اندھیرا شروع ہوا، اور پھر بالکل اندھیرا چھا گیا. پھر بعد میں زبردست بارش بھی ہوئی. اس موقع پہ ایک خوف کی سی کیفیت تھی. یہ ارشاد فرمائیں کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے.
کیونکہ ہمارے یہاں جب یہ آندھی آتی ہے یا اس طرح، آندھی کے معنی زور سے ہوا چلنا، یہ بھی شاید بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، زور سے جو ہوا چلتی ہے نا اس کو آندھی بولتے ہیں. یہ موقع خوف کا ہوتا ہے، لطف اندوز ہونے کا نہیں ہوتا. اس طرح بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، یہ خوف کے مواقع ہیں، لطف اندوز ہونے کے یہ موقع نہیں ہیں. یہ جب اس طرح کی کیفیت ہو تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے تو وہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ صالحہ، عالمہ، مفتیہ، مجتہدہ، عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس دن آندھی چلتی اور آسمان پر بادل گر جاتے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی بدل جاتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے چینی کی وجہ سے کبھی اندر آتے کبھی باہر تشریف لے جاتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت تبدیل ہو جاتی، یعنی ختم ہو جاتی، یعنی سمجھے سکون آ جاتا. میں نے اس کی وجہ دریافت کی، ارشاد فرمایا، اے عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل عذاب کا نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. یہ 504 پر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 504 سے یہ شروع ہوا ہے مضمون. اب ایک بزرگ کی حکایت بھی سنتے چلیں. سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کے خوف خدا کا یہ حال تھا کہ جب آندھی آتی یعنی تیز ہوا چلتی تو بے قراری کے عالم میں کبھی کھڑے ہو جاتے تو کبھی بیٹھ جاتے, کبھی باہر نکلتے تو کبھی اندر تشریف لے جاتے, اپنے پیٹ کی کھال کو پکڑ لیتے. یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایسا حال ہو جاتا جیسے حاملہ عورت کا درد ذہن میں, یعنی بچے کی ولادت کی سخت تکلیف کے وقت جو حال ہوتا ہے اس طرح کا ان کو مطلب تکلیف ہوتی, یعنی بے چین سے ہو جاتے, بے قرار ہو جاتے آندھی کی وجہ سے اللہ کے خوف سے. تو یہ لطف اندوز ہونے کے مواقع نہیں. اس وقت دعا بھی پڑھی جاتی ہے. اس دعا میں طریقہ یہ اس کا کہ جہاں سے آندھی آ رہی ہے ہوا کے رخ بیٹھ جائے, ہوا کے رخ بیٹھ کر پھر یہ دعا پڑھے. اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرها و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, میں فیاض احمد بلوچستان خوزر سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ غریب لوگ عید میلاد النبی کیسے منائیں؟
کیا مالداروں کے آقا ہیں جو مالدار جشن ولادت منائیں گے, غریبوں کے نہیں ہیں؟ جو کہ ہم جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, اعلیٰ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. تو جشن ولادت منانے کے لیے کوئی پیسے تھوڑی ضرورت پڑتی ہے, مفت ہے بالکل. دل میں آقا کی محبت ہے اور ولادت کی خوشی مسلمان کو تو ہوگی, جو مسلمان ہے اس کو ہوگی, جو عاشق رسول ہے اس کو ہوگی, جو عاشق میلاد ہے اس کو ہوگی. تو جو دل میں خوشی اس نے کی یہی جشن ولادت ایک طرح سے منانا ہو گیا. اب باقی یہاں یہ چراغاں اور جھنڈے لگانا اس میں تو بعض اوقات ریا بھی آ سکتے ہیں, دکھاوا بھی آ سکتا ہے, بہت کوئی خطرہ ہوتا ہے. اور دل میں خوش ہونے پر کوئی نہ خطرہ ہے نہ خرچہ ہے جب تک زبان سے نہ بولے کچھ. تو یوں غریب آدمی بھی جشن ولادت منا سکتا ہے, اور ایک آدھ کو چھوٹا سا جھنڈا اگر خرید سکتا ہے تو پیٹ میں کھاتا بھی تو ہے نا, پتھر تو نہیں کھاتا ہوا, روٹی کھاتا ہوا. یوں اگر تھوڑے سے پیسے بچا کر ترکیب بنا لے, ایک جھنڈا خرید لے اور گھر پہ لگا دے, یوں بھی جشن ولادت کی خوشی کا اعلان ہو گیا, اظہار ہو گیا. پھر یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا تو ایک سبب یہ بھی بتایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی, میں پیدا ہوا اس دن. تو گویا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے تھے. تو پتہ چلا کہ جشن ولادت منانے پر خرچہ ہونا کیا, خرچہ بچتا ہے. کہ ویسے وہ دن بھر جو کھاتے ہیں وہ بھی بند ہو گیا, آپ روزہ رکھیں گے تو عید میلاد النبی کو روزہ رکھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شاہجمع الافتاری میرا بکتی سوری سے عرض کر رہا ہوں. بابا سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جھنڈے میں نیا تھوڑا وہ کلر ڈالا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ صحیح
یہ اب ڈیزائن آ گئی نا اس میں, تو ये ऊपर जो डिजाइन है ये लकड़ी के साथ, ये एक बहुत बड़े आशिक रसूल और वलीयुल्लाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसको हम आला हजरत बोलते हैं, इनके रोज़े अनवर, इनके मजार शरीफ, इनकी जियारत का जो गुम्बद है इस पर ऐसी डिजाइन बनी हुई है। तो ये चूंकि अभी ज्यादा इनको अरसा नहीं हुआ है, ये बहुत पुराने बुजुर्ग नहीं है, तो ये मतलब इनसे हमारा सिलसिला, हमारी वाबस्तगी है, इनसे मोहब्बत बहुत है। तो इस और इन्होंने हमको गौस पाक के कदमों तक पहुंचाया है। कादरी जो भी है तो वो जैसे आला हज़रत के सिलसिले में दाखिल हुआ वो भी कादरी है, तो गौस पाक से कादरी सिलसिला है। तो आला हज़रत ने हमको गौस पाक के कदमों में पहुंचाया, क्योंकि आला हज़रत के मजार का नक्शा, फिर ये गौस पाक के मजार का नक्शा है, इसमें ये डिजाइन जो है ये गौस पाक के मजार की है, गुम्बद पर यही डिजाइन बनी हुई है। फिर गौस पाक ने सरकार के कदमों तक पहुंचा दिया, तो इनके सब्ज गुम्बद की निशानी है। कैसे आकाओं का हूं बंदा रजा, बोल बाले मेरी सरकारों का। तो यूं ये तीन रंग हमने झंडे के कर दिए, ये फैजान मुस्तफा भी है इसमें और फैजान औलिया भी है इस झंडे में।
मेरा सवाल ये है, हमारे अक्सर इस्लामी भाई नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, तो क्या इससे नमाज हो जाती है या नहीं? पापा जान रहनुमाई फरमाइए।
अब तो लगता है कि कोई फैशन चल पड़ा, पहले लोग टोपी जेब में रखते थे, टोपी जेब में भी शायद नहीं रखते, जेबें ही गायब कर दी है शायद, नहीं इनके गुंजाइश। तो अब उनकी कोई यानी कि वो इसमें सूरतें नंगे सर पढ़ने की, जैसे कि बहार शरीयत सफा 631 जिल्द अव्वल सफा 631 मसला 38 सुस्ती से नंगे सर नमाज पढ़ना, यानी टोपी पहनना बोझ मालूम होता हो या गर्मी मालूम होती हो, मकरूह तंजीही है, ना पसंदीदा है। और अगर तहकीर नमाज मकसूद है, मसलन नमाज कोई ऐसी मोहतमम बिशान चीज नहीं, यानी ऐसी अहम शे नहीं नमाज जिसके लिए टोपी इमामा पहना जाए, तो ये कुफ्र है। और खुशू खुजू के लिए कि नमाज में दिल जमी हो, दिल लगे, तो उसके लिए अगर सर बराहना यानी नंगे सर नमाज पढ़ी तो मुस्तहब है। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
बाबा जान से सवाल है कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इस्तेमाल करने से वजू टूट जाता है, तो इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता, क्या वो पीने से वजू रह जाएगा?
अल्कोहल वाली दवा पीने से वजू नहीं टूटता। बाहर आलिए के हो अल्कोहल होम्योपैथिक की दवा वाले भी इस्तेमाल करते हैं, और ये जो एलोपैथिक वाले भी करते हैं, इनकी दवाओं में भी अक्सर होता है, तो ये पीने से वजू नहीं टूटता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये मुबारकपुर शरीफ जो मतलब बहुत बड़ी दीनी दरसगाह है सुन्नियों का, बहुत बड़ा जामियतुल अशरफिया है, वहाँ बड़े मुफ्ती साहिबान बैठते हैं, और भी बहुत बड़े मुफ्ती किराम मुफ्तियान किराम बहुत सारे जमा हुए, सेमिनार हुआ, और ये फतवा दिया गया है कि अल्कोहल जिस दवा में हो वो दवा पीना जायज है, हाँ गुना भी नहीं है पीना, तो वजू भी नहीं टूटता और गुना भी नहीं है। बिलफर्ज अगर कोई यानी कि गुना भी समझे अल्कोहल को, तब भी वजू टूटने की वजह नहीं है, پینے سے وضو نہیں جاتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
بابا جان سے میرا سوال ہے, کیا میل فی میل کا پریش کر سکتا ہے؟
اس میں یہ کہ عورت کو چاہیے کہ عورت سے علاج کروائے. اب اگر عورت میسر نہیں ہے, نہیں مل رہی, یا ہے لیکن وہ علاج اس تک نہیں ہو پا رہا, آپریشن وہ نہیں کر پا رہی. عورتیں ویسے فزی آپریشن کا تو سنا نہیں کہ وہ لیڈی ڈاکٹر آپریشن کرتی ہوں, خدا بہتر جانے, ڈاکٹر ہی سنا کہ کرتے ہیں, سرجن یہی لوگ ہوتے ہیں. بہرحال یہ کہ اگر عورت اویلیبل نہیں ہے اور مرد اویلیبل ہے اور ہے تکلیف, علاج کے لیے آپریشن ضروری ہے اس کا, تو مرد سے عورت علاج یہ آپریشن کروا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شفیقت تاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی سید مسلمان کو ہاتھ یا زبان سے ایذا دیتا ہو تو ایسے سید کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید جو ہے اس کا, اس کی سیادت پر, سید ہونے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, سید تو رہے گا ہو. اور جو سید ہونے کے ناطے اس کا احترام ہے وہ بھی کرنا ہوگا. بلکہ اگر کوئی سید کسی کو ستاتا ہے نا, ایک نفسیاتی طور پر بھی ایک طریقہ ہے اس کا, کہ اگر وہ جس کو ستاتا ہے وہ اس کے ہاتھ چومے گا, اس آئے گا تو اٹھ کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا, احترام کرے گا, تعظیم کرے گا. تو اگر وہ سید صاحب کو ایسی خطا کر بھی رہے ہوں گے تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ شرما جائیں گے, باز آ جائیں گے, وہ نہیں ستائیں گے. اگر آپ بولیں گے تو ایسے سید ایسا ہوتا ہے, سید ہو کر ایسا کرتا ہے تو سید ہے کوئی, اس طرح کریں گے تو پھر آپ سمجھدار ہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو بات بنے گی نہیں. تو سید, بہرحال سید ہوتا ہے, اللہ تعالی ہم کو ان کا احترام نصیب کرے, اور سادات کرام کو بھی مطلب یعنی کہ اللہ تعالی یہ جذبہ دے جو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایذا دینے کے بجائے وہ ایذا دور کریں اور شفقتیں فرمائیں, تو انشاءاللہ یہ لوگ آپ سے بہت قریب ہوں گے اور فیض اٹھائیں گے. مگر ہر سید ظاہر ایسا نہیں کرتا, ان کو کوئی ایسا سید بادشاہ ٹکرا ہوگا یا خدا جانے خود ان کا قصور ہوتا ہوگا اور پھر وہ سید سب جلال میں آ جاتے ہوں, یہ بھی ہوتا ہے بعض وقت, خدا بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان, میرا نام تجمع رضا عطاری ہے, میں جامعہ المدینہ آگرہ ہند سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے بارگاہ میں میری عرض یوں ہے کہ اگر جامعہ مدارس میں کوئی طالب علم استاد صاحب کی تعظیم نہ کرتا ہو تو اس کے ساتھ اگر دوسرے طلبہ یعنی تعظیم کرنے والے طلبہ بات کرنا چھوڑ دے تو یہ کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو ظاہر گروپنگ ہوگی, لابی بنے گی, فساد ہوگا, غیبتیں ہوں گی, گناہوں کے دروازے کھلیں گے, اور میں بھی بول دوں کہ ہاں اس کا بائیکاٹ کر دو تو پھر آفیشل ہو جائے گا, بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, بلکہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. جو تعظیم نہیں کرتا تو اس سے کیا استاد کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ان کی خواہش ہے کہ میری تعظیم سب کریں, تب تو استاد صاحب کو مطلب اپنے لیے کوئی حکم تلاش کرنا ہوگا. اب جو تعظیم نہیں کرتا تو کس طرح کی تعظیم نہیں کرتا, کیا واقعی وہ تعظیم نہیں کرتا؟ جو وہ انداز ہے اس کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تعظیم نہیں کرتا؟ دل میں احترام ہو اس کے, اپنے استاد سے بہت محبت کرتا ہو, دعائیں مانگتا ہو, اور کبھی یہ کہ اس کے کوئی توجہ نہ ہو, دھیان نہ رہے, اور وہ آپ سب کھڑے ہو گئے استاد کی آمد پر اور وہ بےچارا بیٹھا رہا اور آپ نے بس وہ جھنڈا چڑھا دیا کہ تعظیم نہیں کرتا, غیبت کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا کہ یہ گستاخ ہے استاد کا, یہ تو بیٹے وہ تو سارے گناہوں کے دروازے کھولنے والی باتیں، بالفرض واقعی وہ تعظیم نہیں کرتا، تب بھی ہم آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس کو پیار سے سمجھایا جائے، استاد کی اہمیت بتائی جائے، استاد کے فضائل جو روایتوں میں آئے وہ اس کو بتایا جائے. احیاء العلوم جلد اول میں استاد کے جو فضائل ہیں، استاد کے جو مطلب آداب ہیں وہ بیان کیے ہوئے، وہ دیکھیں، دیکھ لیں. کامیاب استاد کون، مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، کامیاب استاد کون، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کامیاب طالب علم کون. تو یہ رسالے آپ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں، پڑھ لیں، اس کو پڑھائیں تو انشاءاللہ وہ تعظیم کرے گا، اور آپ پر کوئی واجب نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر اس کو تعظیم کرائیں کہ کرتا ہے کہ نہیں، کرتا ہے کہ نہیں. اب وہ کھڑا ہو بھی گئے آپ کو خوش کرنے کے لیے، دل میں نہیں ہے اس کے تعظیم، اس کو فائدہ کیا ملے گا؟ یہ تعظیم کیوں نہیں کرتا؟ ہو سکتا ہے وہ کچھ دکھا ہوا ہو اپنے استاد سے، یہ بھی تو بعض اوقات ہوتا ہے نا، استاد بھی تو فرشتہ نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، بعض اوقات استاد ظلم بھی کرتے، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کے مدرسے کا یہ معاملہ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ فضا کہیں بھی خراب نہیں کرنی ہوتی، طلبا کی اخلاقیات کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، ڈسپلن وقت قائم رکھنی ہوتی ہے، اور افہام و تفہیم کے ذریعے، پیار محبت اور سمجھانے کے ذریعے مطلب یعنی کہ مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے. لڑا لڑی، مارا ماری، لوبنگ کر کے، برا بلا بول کر، تو وہ اس نے تعظیم نہیں کی، آپ نے اس کو مطلب غیبت کی، یہ بڑے گناہگار تو آپ ہوئے. اس پر کھڑا ہونا استاد کے لیے کوئی فرض یا واجب نہیں تھا، استاد آئے کوئی نہیں کھڑا ہوا، تو گناہگار تھوڑی ہے، کوئی گناہ نہیں اس کو، عالم آیا کھڑا نہیں ہوا، نہیں ہوا ٹھیک ہے، گناہگار نہیں ہے. اگر احترام کی نیت سے کھڑا ہوگا تو ثواب ملے گا، نہیں کھڑا ہو تو کوئی گناہ نہیں اس پر، غیبت کرنا گناہ ہے. دیکھ لیں آپ، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد مبشر کوئٹہ سے بابا میں سوال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے کچھ رشتے دار ہیں جو مجھ سے ناراض ہیں، تو ان کو میں منانا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کس طرح سے ان کو مناؤں، یہ میرے لیے کوئی حل بتا دیں.
ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، ناچاکتیوں کا علاج. یہ رسالہ آپ ان کو نہ دیں ورنہ تو شاید نہیں لیں گے یا نہیں پڑھیں گے، یا ہو سکتا ہے کچھ شیطان وسوسے ڈالے، کسی اور حکمت عملی سے وہ رسالے ان کے گھر بھجوا دیں، ان کو پتا نہ چلے کہ آپ نے بھجوائے. اگر انہوں نے پڑھ لیا تو منزل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ بھی پڑھ لیجئے. اچھا، بعض ہوگا صلاح کروانے اور صلاح کرنے میں، کرنے والے کا ایک تو یا تو ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی اس سے ہو گئی ہوتی ہے کہ جو اس سے دل سے نکلتی نہیں ہے. اچھا، اب یہ معافی مانگ رہا ہے لیکن معافی مانگنے کا انداز اس کا جو ہے نا وہ چبایا ہوا ہوتا ہے. چبایا ہوا کیسے؟ جیسے کہ بری طرح اس کو جھاڑا ہے، گالیاں دی ہیں یا مارا پیٹا ہے، اور پھر معافی مانگنے صلح کرنے گیا ضرور ہے، اور پھر اس کو یہ کہتا ہے یار بھول چوک معاف کرنا، اگر کوئی بات خراب لگی ہے تو معاف کرنا. منہ تو توڑ دیا تھا، پوچھ رہا خراب لگی کہ نہیں لگی، خراب لگی ہو تو معاف کرنا. تو یہ طریقہ نہیں ہے، پھر یہ پورا اس کو صراحت کرنی پڑے گی کہ یار میں نے آپ کو مارا تھا، آپ کو گالیاں نکالی تھی، میں توبہ، میری توبہ، میں نے اللہ کی جناب میں بھی توبہ کی ہے، بھائی آپ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو، میں آپ کے پاؤں پڑوں، مجھے معاف کر دو، اللہ آپ کو بار بار مدینہ دکھائے، مجھے معاف فرما دے. اس طرح رونی صورت بنا کر یا رو رو کر معافی مانگیں گے، پتھر بھی پگھل جائے گا. لیکن بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں، پہلے تو معافی مانگیں گے، اگلا کوئی لفٹ نہیں کرے گا نا، بھائی تیرے بھائی ہاتھ جوڑ، معافی مانگ، معافی مانگ، معاف کرتا ہے نا بھائی، معاف کرنا بھائی، تیرے پاؤں پڑوں کیا، معاف کرنا. اس طرح معاف نہیں کرتا، اگلا اور ناراض ہوتا ہے. تو اس لیے معافی مانگنا بھی ایک ظاہر ہے کہ وہ فن ہے، یہ آنی چاہیے معافی مانگنا، اور سچے دل سے ہوگی تو اس کا انشاءاللہ اثر بھی پڑے گا. اچھے الفاظ، نرم الفاظ میں होगा, वरना बोला चाला माफ करना। अगर आपको कोई बात खराब लग गई हो तो माफ करना, इस तरह माफी नहीं मिलती। अगला उसके दिल में आप उतर नहीं सकते, दिल के दिल में उतरने के लिए ये अंदाज आपको इख्तियार करना पड़ेगा। और एक मदीना मदीना रिसाला मकतबतुल मदीना ने शाया किया, हाथों हाथ फूफी से सुलह कर ली। ये रिसाला भी पढ़ने से ताल्लुक रखता है, और वो किस तरह जाकर उसने सुलह की, क्या हुआ ये देख लें जरा।
मुख्तलिफ जबानों में भी इसका तर्जमा हो चुका है,
मुख्तलिफ जबानों में इसका तर्जमा भी हो गया है। हाथों हाथ फूफी से सुलह कर ली, इसमें बस छोटे बाप का बनना पड़ता है, आदमी को झुककर जाना पड़ता है। ये माफी गेट जो है ना, माफी गेट ये नीचा है, यूं करके सर झुका के गुजरता है आदमी तो माफी मिल जाती है, बाकी यूं यूं जाएगा तो सर टकरा जाता है। हमारे खानदान में कुछ नाचाकियां थी हमारे बड़ों की, मतलब मेरी डायरेक्ट नहीं थी, लेकिन जहर के मैं फिर बड़ा हुआ, उम्र मेरी हुई, जवानी हुई, दावत इस्लामी आ गई, दावत इस्लामी के कई साल गुजरे, और एक बार फिर मैं हिम्मत करके उन अपने अजीजों के यहां चला गया, अकेला चला गया। वो बिल्कुल हैरत से आके फटी के फटी रह गए, तू कहां गया, हमें माफी मांगना है। वो तू इतना बड़ा आदमी बन गया, हमने सुना है तू हमारे घर पे आ गया माफी मांगने के लिए। मैंने कहा वाह, हाथों हाथ सुलह हो गई हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मैं छोटे बाप का बन के चला गया, अब मैं इनको तलब करता ना, ऑर्डर करता कि अब मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे लाखों यू, आ जाओ सुलह कर लो, कोई नहीं आता, अरे कोई ना आता। तो इसलिए वो इस माफी गेट का जो मतलब है ना, कद छोटा है, इसमें झुक कर जाएंगे तो माफी मिल जाएगी। वो गुजराती में कहते हैं नमियो ते अल्लाह ने गमियो, जो झुकता है वो अल्लाह को पसंद आता है। तो इस तरह आप इंशाल्लाह नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से माफी मांगेंगे तो माफी मिल जाएगी इंशाल्लाह। दुआ भी करें अल्लाह से कि ये राजी हो जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
محمد الدين سانگڑ سنگھ بابا جی سے میرا یہ سوال ہے کہ شادی کی جو رسم ہوتی ہے مہندی اس رات آپ محفل میلاد وغیرہ کرا سکتے ہیں
शादी की रस्म जो मेहंदी है ना ये तो ज़ाहिर है कि कोई शरई तौर पर तो इसका सबूत तो नहीं है, मेहंदी की रस्म लोगों की बनाई हुई है। अब इसमें भी खुराफात तो होती ही होंगी, गाने बजते होंगे और मर्द औरत मिलते होंगे, हाँ बहुत मिक्स प्लेट होता होगा सब। तो अगर इसमें कोई नाजायज काम है तो फिर तो वो नाजायज है मेहंदी की रस्म में। मैंने अपनी औलाद की कभी मेहंदी की रस्म नहीं की, अब तक तो नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, ना किसी की मेहंदी की रस्म में मुझे शिरकत का मौका मिला है। अब अगर कुछ भी नहीं है और खाली अगर यह है कि दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है, उसमें दुल्हन मतलब को बस मेहंदी लगा देते हैं, यह रस्म का नाम है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, औरत को मेहंदी लगाना जायज है। अब अगर इसमें जवान लड़कियां जमा होती है और मेहंदी सब में लगती है और लगाई जाती है और हजार हजार रुपए की इसमें मेहंदी आती है और आधी काम आती है, आधी जाया हो जाती है, तो ये सब इसके साइड इफेक्ट। शादियों में जवान औरतों को जवा करना और रुखसती में जवान लड़कियों का जाकर रुखसत करना मेरे को सख्त तरीन नापसंद है। मैं करूं क्या इसे, जवान लड़की रुखसत हो रही है, दूसरी कंवारी लड़कियां इसको रुखसत करने जाएंगी, इनके अपने जज्बात क्या होंगे, उसको जो शैतान इन पर दाव चला रहा होगा, जो वार कर रहा होगा। अब बड़ी बूढ़िया जो है ना, अगर छोड़ने जाना है तो बड़ी बूढ़िया चली जाए, इनको कंवारियों को तो घुसने भी ना दिया जाए। लेकिन इतना तूफान बदतमीजी इसमें भी होता है وہ رخصتی میں بھی علمان منفیس. اپنے تو مطلب یہ پسند کرتے ہیں کہ جس طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز تھا ایسا جہیز ہو. جو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے وہ کیا جائے, آگے پیچھے نہ ہوا جائے. بہرحال یہ کہ اپنی چلے نہ چلے وہ الگ بات ہے, لیکن میری خواہش میں بولتا ہوں کہ یہ ہے کہ بالکل بھی یعنی کہ حدیثوں سے نہ ہٹا جائے. جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اور جس کے اندر سادگی ہے اور 100% جو جائز کام ہے وہ چلو آدمی کر لے, لیکن شادی میں جائز کام شاید بہت تھوڑے رہ گئے. چاروں طرف اس میں گناہوں کا ہی سلسلہ ہوتا ہے, یعنی کہ خانہ آبادی شروع ہونے سے پہلے خانہ بربادی کے سارے یعنی کہ انتظامات گویا کر لیے جاتے ہیں. پھر بعض اوقات تو پہلی رات کو لڑائی ہو جاتی ہے, بعض اوقات 8 دن میں روٹ کے آگے گھر بیٹھ جاتی ہے اور جو پھر تباہی مچتی ہے. اس کا تجربہ تو شاید بہت سو ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. تو رحمت کے دروازے ہر طرف سے گویا بند کر دیے جاتے ہیں, تو رحمت کا داخلہ ہی ممنوع کر دیتے ہیں. اتنے ڈھول بجاتے ہیں, اتنے باجے گاجے اور جوان عورتیں بے پردہ عورتیں مل کے گاتی ہیں ناچتی ہیں, کھی 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 کر کے ہنستی ہیں, باہر آوازیں جائیں غیر مردوں کو, غیر مردوں کو باہر بھی کہاں جائیں گی, غیر مرد اندر ہوتے ہیں, سب مکس ہوتا ہے معاملہ. یہ حال بک کرانا, حال میں جا کر یہ طوفان بدتمیزی کرتے ہیں, ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں ہیں بیچ میں. پہلے تو سنا تھا باریک پردہ ہوتا تھا, اب شاید وہ بھی ہٹا دیا ہے. حال بک کرانے کی کیا ضرورت ہے یار. ہماری جب یعنی کہ میری شادی جب ہوئی تب تو شاید میں نے حال کا پتا نہیں, حال کا پتا تو تھا صحیح ہے, لیکن کمیونٹیز کے حال کا پتا تھا. جیسے ہماری برادری کا حال, تمہاری برادری کا حال, وہ ہوتا تھا سستا سستا ہوتا تھا. اس طرح مطلب آج کل جو لاکھ یا لاکھوں روپے کرائے کے حال اور کئی کئی مہینوں پہلے بکنگ اور یہ, میرے دور میں مجھے میں نے دیکھا نہیں تھا, مجھے پتا نہیں تھا, خدا بہتر جانے. تو اتنے مطلب تجربے نہیں تھے, بعد میں اب تو پتا چلا کہ یار یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے. پھر یہ بھیک مانگتے اس کے لیے کرائے سے مطلب یعنی کہ کرائے نکالنے کے لیے وہ زکاتے خیراتے ہیں اور ادھار نے سود نے یہ بالکل ڈوب جاتے ہیں. بعض اوقات یہ لوگ اتنے خرچے کرتے ہیں شادی پر. شادی بس ایجاب و قبول کا نام ہے, نکاح ہے جو مسجد میں ہو جائے, کوئی خرچہ نہیں ہے. اور جو بھی سادہ سادہ جو ولیمہ ہے وہ سادگی سے کر لیا جائے, 50-50 ڈشے پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا پھینکتے ہیں, اتنا ضائع ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں. وہ دانے دانے کا حساب ہے یہ بھول جاتے ہیں. اللہ تعالی سیدہ خاتون جنت کا صدقہ میری بہو بیٹیوں کو نصیب فرمائے کہ ان کی طرح جو سادہ نظام ہے وہ یہ لوگ لیں. اب لڑکی والے اکثر مجبور ہوتے ہیں, لڑکے والوں کی بہت یعنی کہ شیطانیاں ہوتی ہیں اس میں, بہت برے مطالبے ہوتے ہیں. اللہ دونوں کو ہدایت دے, لیکن ہر فرد برا نہیں ہے, کوئی تو نیک بندہ ہوگا جو درست طریقے پر بھی نکاح کے مراحل طے کرتا ہوگا. لیکن اس سے آٹے میں نمک کے برابر کہوں یا نمک سے بھی کم آپ کو ملیں گے اس معاشرے میں. باقی اگر باپ کو شریف آدمی ہے بھی تو بس وہ بےچارا وہ خون کے گھونٹ پی کر بیٹھ جائے گا, اے بڈھے زیادہ مت بول بیٹھ جا, بس سمجھو کرتے کرنے دے. یوں بولتے ہو تو تعجب نہیں ہے, ہماری شادی ہے ہم خوشی نہیں کریں گے کیا؟ تو اگر کوئی باپ دادا نانا کوئی بےچارا ہوگا بھی اور اس طرح وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوگا تو اس کی سنی نہیں جائے گی. مطلب وہ کرنا وہی ہے کہ جو دنیا میں ہوتا ہے آج کل, یعنی کہ عام طور پہ یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والے کام نصیب کر دے اور ہماری آخرت کی بہتری کس میں, بس یہ ہم کو سوچ نصیب کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا ربی صدا بعدک یا رسول صدا بعدک یا حبیب صدا بعدک صلوات اللہ علیک. یا ربی صدا
Yeah.